اللہ کی آواز یہ شاید جی جہاں کچھ اس طرح سے پڑھ لیا جائے. ہمارے ہاں اس مجلس میں بزرگوں کے مقبوضات ارشادات ان کے معاہد اصلاحی مجالس مقبوضات یہ پڑھنے کا معمول ہے. آج کے دن عام طور پر جو کتاب چل رہی ہے جو پڑھی گئی ہے فیوز یزدانی جو قدمہ قطر ربانی کا وہ اصلاحی واد یا ملفوظات 545 ہجری کے لگ بھگ اور یہ قریب ہی زمانے کے یعنی اللہ پاک ہر زمانے میں اپنے بندوں کو ذریعہ بناتے رہے استعمال فرماتے رہے دلوں کی اصلاح کے لیے. کوئی زمانہ خالی نہیں ملے گا. تاریخ پر اگر غور کیا جائے کوئی زمانہ خالی نہیں ملے گا بلکہ کوئی علاقہ خالی نہیں ملے گا. دین کی بقا کے لیے اللہ نے ایسا اہتمام فرمایا ہے کوئی زمانہ خالی نہیں ملے گا کوئی علاقہ خالی نہیں ملے گا. اس قسم کی مجالس نہ ہوتی. بعض اوقات ہمیں ملتی نہیں ہے, نظر نہیں آتی, کیسے کہاں ہیں, اب اللہ والے کہاں ہیں. جیسے رحمۃ اللہ یاد کی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا کہ پہلے جو کرامتیں ظاہر ہوتی تھیں وہ کرامتوں والے ولی اب کہاں ہیں. حضرت نے فرمایا کرامتوں والے ولی چھوڑے ہی رہے. تم نے کوئی کتاب اکٹھی پڑھ لی جس میں سب کا ذکر ہو رہا. حرف عادت جن سے ظاہر ہو, جن سے یہ کرامتیں ظاہر ہوں, ایسے اللہ کے ولی پوری تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیں تھوڑی ہی نہیں. اب کسی نے اب اپنا شوق ہوتا ہے ان کی کرامتوں کو ایک کتاب میں جمع کر لیا تمہارے ہاتھ میں کتاب آ گئی اور سمجھے کہ سارے اللہ کے ولی کرامتوں والے ہی ہوتے. اصل جو کرامت ہے جس کو اکثر اولیاء نے اس کا اظہار فرمایا الاستقامت اللہ سنت فوقی کرامت, سنت پر جم جانا یہ کرامت سے بڑی ہوئی چیز ہے. اصل کرامت یہ ہے. ایک کرامت سوری ہے جو نظر آتی ہے, شکل نظر آتی ہے. ایک کرامت مانوی نظر نہیں آتی. کرامت مانوی یہ ہے کہ دلوں کے اندر ایسے پاکیزہ جذبات کا ابھرنا کہ شریعت سے مطالعہ پر چلنے کی اندر ہمت اور قوت آ جائے, یہ اصل کرامت. اب یہی مشکل پیش ہو رہی کہ جانتے بہت کچھ ہیں لیکن عمل کرنے کی ہمت نہیں, کیونکہ نفس غالب آ جاتا ہے, نفسانیت غالب آ جاتی, ماحول کی فضا غالب آ جاتی, پتہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اصل کرامت یہ ہے. ان مجالس کی برکت سے, اللہ والوں کی برکت سے اپنے اندر میں اس روحانی استعداد کا حاصل کرنا کہ ہمیں شریعت پر چلنے کی ہمت اور قوت حاصل ہو جائے, گناہوں سے بچنے کی ہمت اور قوت حاصل ہو جائے. تو اللہ کے بندے ہر زمانے میں کام کرتے رہے ہیں. تو یہ بھی ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا جس میں ہمارے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ذریعہ بنایا ان کی بھی مجالس میں. ایک مجلس کا یہ واز ہے جو ابھی انہوں نے شائع کیا, یہ ماہنامہ المداد میں نے پتہ ہے لاہور سے شائع ہوتا ہے, یہ ہر مہینے ایک واز شائع فرما دیتے ہیں. کتابیں موجود ہیں الحمد للہ, بڑی بڑی زمین جس میں مجموعہ ہے, لیکن یہ ہر مہینے ایک چھوٹا سا جو ہے نا. تو اس واز کا عنوان ہے منازعت الہوا, یعنی خواہشات نفس کی کشاکشی, خواہشات نفس کی کشاکشی, نفس کی جنگ, خواہشات کی جنگ. یہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف ثانی قدس سرہ نے 23 رجب 1325 ہجری کو میرٹھ صدر میں جناب عبدالحفیظ صاحب سوداگر بمبئی والے کے گھر پر بیٹھ کر تقریباً ایک گھنٹہ تک ارشاد فرمایا. اور سامعین میں 50 کے قریب مرد اور عورتیں بھی پردے میں اس کے علاوہ تھیں. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ پاک اپنے بندوں کے فیض کو باقی رکھتے ہیں, ان کے متعلقین عقیدت مندوں کے دلوں کے اندر اللہ پاک جو ہے ایک ایسی محبت عطا فرماتے ہیں کہ وہ محفوظ فرماتے ہیں. تو یہ بات بھی محفوظ ہے. آج رجب کا مہینہ ہے, ایسا ہی نہیں اتنی تاریخ رجب کیا یہ دعا تو پڑھ رہے ہوں گے نا, اس نے جمعے کو بھی ذکر کیا گیا جمعے کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب شروع ہوتا تو یہ دعا کا اہتمام فرما دیتے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان, اے اللہ ہمارے رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. آج ہے 13 رجب اور یہ آواز ہوا 23 رجب کو. آج ہے 1434 ہجری اور یہ ہے 1325 ہجری. میرٹھ کے اندر یہ جو جنہوں نے اس بات کو جمع کیا ہے نا, وہ فرماتے ہیں کہ خواہشات نفس کے اتباع کی ممانعت کے موضوع پر بات بیان فرمایا اور مروجہ رسموں کی برائی کو تفصیل سے بیان کیا. اللہ والے ہر زمانے کے رائے برائیاں ہوتی اس کی نشاندہی کرتے ہیں تاکہ بچا جائے, خاص طور پر نیوتا اور پی جی اور چالیسویں کی رسموں کی عقلی اور شرعی ممانعت پر کلام کیا گیا. آج کل بھی چونکہ رسوم عام ہے اس لیے بات سب لوگوں کے لیے انتہائی مفید ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے ہم بھی مانگ کر بیٹھیں کہ اس کے اندر جو تاثیر ہے وہ ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ اس سے ہمارے دلوں کی بھی اصلاح ہو جائے. انشاءاللہ اگر اس طلب سے بیٹھیں گے تو یہ روحانیت نورانیت ہمارے دلوں میں بھی اترے گی. تو فرماتے ہیں ایک حدیث آپ نے پہلے بیان فرمائی کہ ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی خواہش اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں تعالیٰ کے پاس سے لایا ہوں. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کیا اس کا ترجمہ ہے کہ کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی خواہش اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں حق تعالیٰ کے پاس سے لایا ہوں, یعنی شریعت. یہ چھوٹی سی حدیث ہے لیکن جامع ہے تمام باتوں. آگے فرماتے ہیں اس مضمون کی عورتوں کو زیادہ ضرورت ہے اور اسی واسطے اس کو اختیار کیا گیا. یوں تو مسلمانوں کی حالت عموماً جیسی کچھ بگڑی ہے معلوم ہے, مگر عورتوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. یہ اپنی ذہن کی ایسی پکی ہوتی ہیں کہ دین تو کیا دنیا کی بھی بربادی کا ان کو خیال نہیں رہتا رسموں کے سامنے اور اپنی ہٹ کے سامنے یا ضد کے سامنے چاہے کچھ بھی ہو جائے نقصان ہو کچھ پرواہ نہیں کرتا. بعض عورتیں ایسی دیکھی جاتی ہیں کہ ان کے پاس مال تھا کسی شادی یا کسی تقریب میں لگا کر کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئی اور ہر وقت مصیبت اٹھاتی ہیں, مگر لطف یہ ہے کہ اب تک بھی ان رسموں کی برائی ان کو محسوس نہیں آتی. یوں کہتی ہے کہ ہم نے فلانے کے ساتھ بھلائی کی اور اس کی شادی ایسی دھوم دھام سے کر دی, یہ سب رقم ہماری خدا کے یہاں جمع ہے. یہ کہتی ہے جیسی جمع ہے آنکھ بچتے ہی معلوم ہو جائے گا. یعنی اپنے خیال میں یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم نے دھوم دھام سے شادی کر دی فلاں کی اتنا خرچہ کر دیا, یہ ہمارے پیسے کہاں جمع ہیں اللہ کے یہاں, انہیں ہم نے نیکی کی ہے. یعنی آج چل کی دھوم دھام کی شادی جو ساری کی ساری غیر شرعی رسمیں جن میں ہوں اس پر توقع لگا رہی ہے کیا اجر کی ثواب کی؟ جب دنیا تک کی تکلیف میں جو کہ ان کے سامنے ان پر فکر نہیں کرتی جو حالانکہ میں بالکل محسوس ہیں تو آخر کی تکلیفوں کو کب خیال میں لاتی جو بھی مفتی ہے؟ یعنی ان رسومات کا نقصان دنیا ہی کے اندر نظر آ رہا ہے کہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہوگی. عجیب بات یہ ہے کہ جن کے اندر عزت حاصل کرنے کے لیے نام حاصل کرنے کے لیے شہرت حاصل کرنے کے لیے سارا دھوم دھام کیا جاتا ہے تو کوئی خوش نہیں ہوتا. ہوتا خوش کوئی نہیں. تو یہاں بھی کچھ نہیں ملا. جو نقصان آخرت کا تو ہے یہاں بھی, یعنی مال بھی خرچ کیا, مشقت بھی اٹھائی, تکلیفیں برداشت کی اور پھر جن کے لیے کیا وہ پھر لیکن آگے فرماتے خیر عورتوں کی کیا شکایت ہے, میں مردوں کو بھی کہتا ہوں کہیں شاد و نادر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات کو کسی کا جی چاہے کہ وہ اتنا سوچ لے کہ یہ کام اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے موافق ہے یا نہیں. اور جو جس کے جی میں اثر کر رہا ہے یہ آدمی دیکھیے, یہ اللہ والے جو بیان کرتے ہیں تو کسی وقت کسی خاص کو مخاطب کرتے ہیں لیکن عمومی ہوتا ہے. کیونکہ اس وقت جس گھر میں تھے عورتیں پردے میں بھی تھیں اس لیے اس بیان میں اس کا اظہار کر دیا کہ یہ چونکہ ان کے لیے ہے لیکن مرد خوش ہو گئے ہوں گے کہ عورتوں کی خرابیاں بیان کر رہے ہیں ہماری میں. اس کے ساتھ ہی بتا دیا کہ عورتوں کی بات تو یہ اپنی جگہ پر ہے, آج مردوں کو بھی یہی ہے کہ شاد نادر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات کو کسی کا جی چاہے, جی میں خیال ہے نا کہ یہ کروں, شاد ہے تو سوچ لے کہ یہ بات جو کرنے والی میں کرنے لگا ہوں یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے موافق ہے. اور جو اس کام میں کوئی دنیا کی بھی مصلحت ہو اس صورت میں یہ خیال آنکھ درکنار ہے یہ کام اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے یا نہیں. اگر کوئی یاد بھی دلائے یہ کام جائز نہیں تو کبھی نہ سنیں, اور جب سنے بھی تو کھینچ تان کو اس کو جائز ہی کر کے چھوڑے. یعنی جو میں نے سوچ لیا ہے میں اس کے لیے کتنا کوئی دلیلیں دے ماننے کو تیار. پہلی بات تو سوچنا ہی نہیں ہے کہ جائز ہے یا نہیں, شریعت کے مطابق ہے یا نہیں, یہ سوچ ہی نہیں ہے پہلی بات تو یہ. دوسری یہ ہے اگر پتہ چل بھی جائے کسی نے کہا بھائی ناجائز ہے یہ غلط ہے تو دنیاوی مسئلے میں ایسی غالب آ جاتی ہیں تو اس کو جائز کر کے چھوڑیں گے کچھ نہ کچھ اپنے طور پر کھینچتا ہوں. ویسے کرنا تو ایک ہی گناہ تھا کہ ناجائز, اب یہ جہل مرکب ہو گیا, یہ ناجائز سمجھ کے کیا تھا گناہ تھا اب اس کو جائز کہہ رہا ہے یہ کیا ہو گیا, یہ دوہرا گناہ ہو گیا. ایک غلط کر رہا ہے ایک غلطی کو کیا کہہ رہا ہے صحیح ہے, بلکہ اصرار علی المعصیت کا مرتبہ ہو گیا اصرار کر رہا ہے. اور ہم لوگ جن گناہوں سے بچے ہوئے بھی ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو گناہ سمجھ کو چھوڑا ہے بلکہ اکثر تو یا تو وجہ یہ ہے ہم کو اس پر قدرت نہیں, اس گناہ کے کرنے پر قدرت نہیں. جیسے کسی کی نوکری ایسی ہے کہ اس میں رشوت کا سلسلہ ہی نہیں اور وہ رشوت سے بچا ہوا ہے, اس لیے بچا ہوا نا. لیکن نہ اس وجہ سے گناہ سے ڈرتا ہے بلکہ اس وجہ سے کہ رشوت ملتی ہی نہیں, موقع مل رہا یہ بھی چھوڑے گا. اب بچا اس لیے ہوا کہ موقع ہی. ایک موقع پہ ساتھی نے بات بتائی ریلوے ورکشاپ سے باہر جب نکلتے ہیں تو گیٹ پر تلاشی لی جاتی, کچھ چرا کے لے جاتی رہتی. ایک مزدور جو ہے نا سوٹ جو وہ لے جا رہے ہیں تھوڑا, اس میں پکڑ لیا, کہتے چوری ہے یہ, جتنے سے کیا چوری ہے, چوری تو وہ ہے جو بڑے بڑے یہاں سے نکال کے لے جاتے ہیں. سمجھ لیا کہ چوری وہ ہے, اس کی دسترس کتنی ہی ہے, اس کو چوری جس کی بڑی گنجائش ہے بڑی کر رہا ہے, جس کی تھوڑی وہ تھوڑی کر رہا ہے, کر تو یہ بھی رہا. تو بات یہ ہے, اس لیے فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ جو بچے بھی ہوئے ہیں اس وجہ سے تو گناہ سمجھ کو چھوڑا ہے, اس لیے کہ اس کی قدرت نہیں. اسمت بی بی اس اب بیچار ہے, یہ فارسی کا جملہ آپ نے لیا, یعنی مجبوری کی نتی, اور بعض گناہوں سے اس وجہ سے بچے ہوئے ہیں ان کی ہم کو روکنی پڑتی. مثلا الحمدللہ زیادہ مسلمان شراب خوار نہیں ہیں, شراب نہیں پیتے, نہ اس وجہ سے کہ شراب کو گناہ سمجھ چھوڑا ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ اس کی کوئی روز دیر میں نہیں آئی, تو بچنا کوئی کمال نہ ہوا. بلکہ کمال تو یہ ہوتا کہ قدرت بھی ہوتی اور رغبت بھی ہوتی, پھر اللہ سے ڈر کے بچتا, قدرت بھی ہوتی اور رغبت بھی ہوتی, پھر اللہ کے ڈر سے بچتے. کل جن گناہوں سے بچے میں علاوہ خوف ہے کسی اور وجہ چھوڑ رہے, اس کی دلیل یہ ہے کہ بہت سے وہ آدمی جو شراب نہیں پیتے تارک کو سلانا نماز نہیں پڑتی, اگر شراب چھوڑنا ان کے لیے معصیت کے خوف سے ہوتا تو نماز بھی نہ چھوڑتے, کیونکہ یہ بھی معصیت ہے. اور جب نماز چھوڑتے ہیں شراب نہیں پیتے تو معلوم ہوا کہ شراب سے کوئی ایسا معنی موجود ہے جو ترک صلاح سے نہیں ہے, وہ خوف معصیت کے علاوہ ہے, کیونکہ معصیت دونوں مشترک ہے. وہ معنی چاہے یہ ہو کہ شراب سے نقصان ہوتا ہے, یا یہ کہ دام خرچ ہوتے ہیں, یا یہ کہ اس کا کبھی ارادہ ہی نہیں ہوا, یا کہ اس میں بدنامی ہے, اور یہ مرض کچھ عام لوگوں میں نہیں, خواص بھی عرب ہوں اس میں مبتلا ہے الا ماشاء اللہ. جو لوگ الحمد للہ نماز کے پابند ہیں یہ سن کر تو خوش ہوئے ہوں گے کہ ہم شراب نہیں پیتے, تارے کے خلاف بھی نہیں, کہ وہ اتنا اور سمجھیں کہ معصیت سے ترک صلاح ہی نہیں ہے. بہت سے معاصی ایسے ہیں جن میں یہ لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں, یہ ہیں حقیقت. نبضے پہچانتے ہیں, پہلے نباز ہوتے تھے نا, نبض پر ہاتھ رکھ کے پہچانتے, یہ ہے تصویر, یہ ہے تصویر کہ جو امراض آپ محسوس فرما رہے ہیں اس کی نشاندہی فرما رہے ہیں, کہ ایسے لوگ ہیں جو شراب بھی نہیں پیتے اور نماز بھی نہیں چھوڑتے پڑھتے ہیں. یہ اس واقع کو سن کر جو آپ نے صدا کی ہے یہ سمجھتے ہوں گے کہ خوش ہوتے ہیں, کہ ہم نے سمایا کہ شراب نہیں پیتے نماز دونوں کام نہیں کرتے, جیسے کچھ شراب نہیں پیتے نماز بھی پڑھتے, ہم تو دونوں کام نہیں کرتے, شراب بھی نہیں پیتے نماز نہیں چھوڑتے, نماز تو پڑھتے ہیں. لیکن سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایسے گناہ میں مبتلا ہیں پڑھیں جو اس کے علاوہ ہیں, پھر وہی الزام عائد ہو گیا کہ منائی سے اجتناب اور عوامر کی وجہ آگری حق تعالیٰ کے خوف سے نہیں, گناہوں سے بچنا اور اللہ پاک کے احکام کو بجا ان کو پورا کرنا حق تعالیٰ خوف سے نہیں ہے. کیونکہ خوف سے ہوتی تو ان منہی میں کیوں پڑھتے, ان گناہ میں جو پڑے ہوئے ہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اعمال یعنی شراب سے بچنا اور نماز کا پابند ہونا پیچھے کر رہا ہوں عادت ہے خوف کی وجہ سے, اب وہ منہی کو نہیں ہے یہ میں نمازی میں مبتلا ہے. دیکھیے ہر زمانے میں جب بات کی جاتی ہے اس وقت جو رائے زبان ہوتی ہے, اب ذرا ہم کی فوصل ہو گیا آگے تقریباً سو کی کچھ کمی ہے کہ سو کے قریب قریب تو ہو گیا نا, زبان میں فرق آ جاتا ہے. اس کو تو لوگ جانتے تھے مناہی یعنی گناہ, جن سے روکا گیا ہے کہ نہ کرو, کہتے وہ مناہی سنیے جنہیں نمازی مبتلا ہے, وہ غیبت تفاخر اور تکبر, ان سے بچنے والے بہت کم ہیں. باقی بہت غیبت تفاخر اور تکبر, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی چور باقی ہے. شراب نہ پینا اور نماز کا پابند ہونا ابھی کمال کے مرتبے میں نہیں آیا. میں یہ نہیں کہتا کہ جو شخص غیبت یا تفاخر وغیرہ میں مبتلا ہوں نماز کو بھی چھوڑ دے, شرابی پینے لگے, کیونکہ برائی سے نجات جس طرح بھی ہو عادتن یا اجزن یا کرہن بہرحال قابل شکر ہے, کیونکہ اس سے برات تو نہیں اور اس عذاب کو تو ہوگا جس پر موجود ہے. جو چاہے کچھ بھی ہو, جیسا کہ ایک شخص کو سانپ کاٹنے والا ہو اور وہ اپنی ناواقفیت سے نفس نہ بچ سکے, کہ کوئی واقف آدمی سانپ کو مار کر اس کو بچا دے تو بہرحال یہ شخص موت کے منہ سے تو بچ گیا. اگر اپنے ارادے سے بچتا تب بھی بچتا, اگر دوسرے ارادے سے بچ گیا تب بھی بچ گیا. بہرحال گناہ سے بچنا ہر حال میں بہتر ہے. شراب نہیں پیتا تو گناہ سے بچ گیا, چلو قدرت نہیں پھر بچ گیا, ارادہ نہیں پھر بچ گیا, کسی طریقے سے اللہ خوف ہی بچ تو گیا نا. نماز پڑھ رہا ہے, نماز چھوڑنے کے گناہ سے بچ تو گیا نا. ہاں اتم درجہ اس کا وہ ہے کہ معصیت کے خوف سے بچے, اس لیے بچے کہ اللہ کی نافرمانی ہے, اور اس درجے کی شناخت یہ ہے کہ سب گناہوں سے بچے. یس کرتا ہوں کہ آج کل ہمارا دین پر چلنا سلیکٹو ہے, ایسے ہیں اپنی مرضی کی چیزیں لے لی ہم نے بس کچھ, جب کوئی بات ہوگی تمہارا نفس طور پر ابھر کے کہتا ہے یہ تو کر رہا ہے یہ تو کر رہا ہے یہ تو کر رہا ہے, جو دو چار چل کر رہا ہوں. اور گناہوں کی بات آتی کہ یہ تو نہیں کر رہا یہ تو نہیں کر رہا یہ تو نہیں کر رہا, کچھ میں کر رہے ہوتے. تقاضا کیا ہے کہ شریعت سے متحرک کا ہر حکم جو کرنے والا ہے اس کو کریں, اور جو رکنے والے ہیں اس پہ. ہاں یہ بات میں جس کو بتا رہی ہوں کہ شراب نہیں پیتے نماز پڑھتے ہیں لیکن غیبت میں مبتلا ہیں, اور غیبت کو غیبت بھی نہیں سمجھتے, خیال بھی نہیں جاتا. آج کون سی مجلس اس سے خالی ہے جہاں دو جمع تیسرے کے غیبت, اور تفاخر کہاں نہیں آج. اپنی بڑائی اپنے نفسوں کی پاکی خود ہی بیان کر رہے ہیں, اور تکبر. تو اکمل درجہ کیا ہے کہ معصیت کے خوف سے بچے, اور اس درجے کی شناخت یہ ہے کہ ہر گناہ سے بچے. جس کو اللہ تعالیٰ یہ درجہ نصیب کرے سبحان اللہ اسی پر موجود ہے. وہ اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا کہ میں نے یقیناً ایک دن رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اب یہ حاضری کا خوف کہ میں نے حاضری دینی ہے کس کے سامنے, اس پہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے تو چیز چھپی ہوئی میں نے حاضری دینی. نہ نفس عن الہوا, اور پھر اس نے نفس کو حرام خواہش سے روک لیا, جس کا جنت ٹھکانا ہے. پھر دوسری جگہ فرمایا جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے ڈرتا ہے اس کے دو باغ ہیں. سو اے جنوں انس, آگے فرما رہے ہیں کسی دوسری جگہ پر, تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو منکر ہو جاؤ گے, وہ دونوں باغ کثیر شاخوں والے ہوں گے. سو اے جنوں انس, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں سے منکر ہو جاؤ گے, اور ان دو باغوں میں دو چشمے ہوں گے کہ بہتے ہوئے چلے جائیں گے. تو اے جنوں انس, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں سے منکر ہو جاؤ گے, ان دونوں باغوں میں ہر قسم کے دو, ہر میوے کی دو قسمیں ہوں گی. یعنی جو شخص اب تعالیٰ کے خوف سے گناہ سے بچے اس کی جگہ جنت ہی ہے, اور دوسری آیت میں ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں, اس میں نہریں ہیں اور طرح طرح کی نعمتیں ہیں. اور گناہوں کے بارے میں ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہماری حالت تو یہ ہے ہم معاصی کیے جاتے ہیں جن میں کبھی کھٹکا بھی نہیں ہوتا کہ گناہ ہوا, بلکہ ان معاصی پر فخر کرتے ہیں. گناہوں پر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہمیں ذرا سی نوکری سے اتنا زیادہ کما لیا, یہ ہمارا ڈھنگ ہے, چالاکی ہے, دھوکہ دے کر اور معاملات ناجائز کر کے ساری عمر پیسہ جمع کرتے ہیں, تو اس کو ہنر سمجھتے ہیں. آج کل بڑے بڑے دیندار کے لوگ بنا ہے کاروبار میں دھوکہ دینا, دوسروں کی آنکھ میں جھول جھول جھونکنا, یا اس کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھا کے چکر دے کے اپنے پیسے بڑھا لیے, بڑا خوش ہو رہا ہے, بڑا تین مار لیا ہے, اس کے بھولے پن سے فائدہ اٹھا کر ہے نا ایسے میں آج بتایا جا رہا ہوں. یہ بھی دوسروں کو گرانا, اپنے کو بنانا, دوسری کمپنیوں کو فیل کرنا, اپنی کمپنی کو چمکانا, یہ فن ہے. ہر دکاندار آج یہی کہہ رہا ہے کہ دوسرے دکاندار کی بالکل کیا کرنا, اس کو زیرو تک پہنچانا ہے. سب کو اور اس کو تو ہنر سمجھتے ہیں, خیال بھی نہیں کر رہے, نمازیں پڑھ رہے ہیں, وظیفے کر رہے ہیں, اور یہ غلط طریقے سے مال جمع کر کے کیا سمجھتے ہیں, یہ ہنر ہے. یہ وہ حالت ہے جس کو موت خلق کہتے ہیں. دل مرا ہوا ہے, اس کے بعد توبہ کی دل کیا ہوگی؟ جب غلط نہیں سمجھ رہا تو توبہ کی توفیق کہاں ملے گی؟ جس کو ہنر سمجھ رہا ہے, جس پر فخر کر رہا ہے, جس پر خوش ہو رہا ہے, توبہ کیا کرے گا؟ کیونکہ توبہ کی حقیقت ہے ندم, یعنی پشیمانی. پشانی پشیمانی اس کام سے ہوا کر جس کی برائی ذہن میں باقی ہو, اور جب گناہ دل میں ایسا رچ گیا کہ اس پر فخر کرے پھر پشیمانی کہاں؟ یہ تو ان گناہوں کی حالت ہے جن کو گناہ سمجھتے تھے مگر چند روز آدمی ہونے کی وجہ سے غفلت ہو گئی. پہلے سمجھتے تھے لیکن کیا ہو گئے, عادت پڑ گئی, پھر غفلت ہو گئی. اور بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کی طرف آج خیال بھی نہیں جاتا, بلکہ چھوڑنے سے جی برا ہوتا ہے. گناہ کے چھوڑنے سے جی برا ہوتا ہے, اور یوں تو گناہ سب ہی برے ہیں لیکن ایسے گناہ زیادہ خطرناک ہیں جو الگ عادت اور رواج میں داخل ہو گئے ہیں, کیونکہ طبیعت سے ان سے مانوس ہو گئی ہے, حتیٰ کہ ان کی برائی ذہن سے دور ہو گئی, اور بجائے اس کے اس ان کی ضرورت اور بھلائی دل نشین ہو گئی ہے. ان کے چھوٹے کی کیا امید ہو؟ آدمی چھوڑتا اس چیز کو ہے جس کی برائی خیال ہو, خیال میں ہو, اور جس چیز کی برائی ذہن سے نکل جاتی ہے اس کو کیوں چھوڑنے لگا؟ ابھی ان گناہوں کو مختصر بیان کرتا ہوں, یہ تبدیل کے بعد آ رہے ہیں. پہلے یہ سمجھ لیجئے گناہ کیا تھی. گناہ کی حقیقت ہے کہ اللہ کے حکم کو بجانا لانا. گناہ کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو بجانا لانا. اور یہ ناحکام کی کئی قسمیں ہیں, ایک وہ جو کہ عقائد سے متعلق ہیں, اور ایک وہ جو عمل کے متعلق ہیں, اور بعضے معاملات کے متعلق ہیں, اور بعضے حقوق عباد کے متعلق ہیں. ان کو ترتیب وار مختصر بیان کرتا ہوں. اول عقائد سے متعلق ہونی ہے. ان حقوق کا بجا لانا یہ ہے کہ عقائد جیسے تعالیٰ بیان فرمائے ویسی رکھی جائے. عقائد جو ہے جیسے تعالیٰ بیان فرمائے ویسے رکھے جائیں, کہ ان میں بہت فساد آ گیا اور ان کو جو کچھ خراب کیا جہالت نے کیا. عورتوں میں عام رواج ہے کہ پڑھنے پڑھانے کو چیز نہیں سمجھتی, جس کی طبیعت بچپن سے جس طرح کو چلی اس طرح چھوڑ دی جاتی ہے. کیوں؟ اپنی لڑکیوں کو کھانا پکانا سینا پرونا کیوں سکھاتی ہو؟ ان کاموں بھی ان کی طبیعت کو چھوڑ دو, پھر دیکھو بڑے ہو کر کیا لطف آتا ہے. ان کو اپنی زندگی کاٹنا دشوار ہو جائے گا. اس زمانے کے اعتبار سے اس وقت یہ کام سکھائے جاتے تھے کہ دین سکھایا جا رہا ہے, کہ یہ تو سمجھتی ہیں کہ بچیوں کی تربیت کچھ ان کو ہنر سکھا دو تاکہ یہ مشکل حالات میں اپنا دنیاوی اعتبار سے کھا کما لے, لیکن دین کی طرف. حالانکہ دنیا کی زندگی بہت محدود ہے, فرض کر لو کہ 100 برس تک جیے گی. اگر کھانا پکانا پینا پرونا نہ بھی جانتی ہوگی تو آرام و عزت سے نہیں, تکلیف ذلت سے ہی کسی طرح اس وقت کاٹ ہی لے گی. لیکن زندگانی آخر بلا وہاں کے کام سیکھے ہوئے نہ کٹے گی جو تو دائمی ہے, تو دھیان نہیں جاتا. بچوں کی تربیت میں ہم سب اپنے اندر جان کے دیتے ہیں. ہم جو دیندار بھی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, ذرا غور کر لو بچوں کی تربیت میں ترجیح کس کو دے رہے ہیں ہم؟ نہ بتائیں کسی کو, لیکن خود اگر یہ ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ کیا دینی تربیت کے دیتے ہیں, دنیاوی تربیت کو دیتے ہیں؟ ڈاکٹر بلی آدمی ڈاکٹر صلاح کرتے ہیں, اطلاع کس سے کرتے ہیں جانوروں سے؟ ہماری تعلیم کی اطلاع کس سے ہے؟ بچوں کی تعلیم کی اطلاع کس سے ہے؟ جانوروں سے ہے یا نہیں؟ ویسے ساری زندگی انسان نما حیوان بنا رہا ہے, ویسے قرآن سے اطلاع کرو. بچوں کی تعلیم کی اطلاع کس سے کرو؟ قرآن سے. سب سے پہلے ان کے سینوں میں قرآن داخل کرو, قرآن پڑھاؤ, قرآن کا نور داخل کر دو, پھر جو چاہو پڑھا. لیکن ہم خود دیکھ لیں کہ ہم قرآن کو آخری درجہ دیتے ہیں. 2.5 سال کا ہوا چلو جی, اس کو ہے نرسری میں ہے, کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ دلیپ دلی مدرسے کا اشتہار آیا تھا, دروازے پہ لگا گیا ہمارے دینی مدرسہ, بڑے معروف صاحب سلسلہ بھی ہیں, منچیسوری کی ساری سہولتوں کے ساتھ اس نے لکھا بتا. آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ وجہ کیا جا رہا ہے, اس وقت کی ضرورت سمجھا جا رہا ہے, بنیاد کس کی رکھی جا رہی ہے. پھر توقع لگاتے ہیں کہ اولاد ہماری جو ہے نا صحیح بن جائے, اور پھر روتے پھرتے ہیں. یہ اپنے زمانے کے اعتبار سے فرما رہے ہیں, آج بھی یہی حال ہے کہ اس زندگی کی فکر کر رہے ہیں کہ یہ اچھا عہدہ حاصل کر لے, اچھا منصب حاصل کر لے, اچھا فن سیکھ کر. اس لیے اس فن کے لیے جو اچھا اسکول ہے وہی دان کرتے ہیں. خیال آتا ہے قرآن پڑھ جائے ساری سب رکھنے کے تو اپنے بھی ملتے ہیں دس مطلب یہ ہو رہا ہے. ہمارے آر بلاک میں ایک مدرسہ ہے, اس کے پہلے محترم صاحب سال ہو گیا, اللہ اس کی مدد کروائے. ہمارے ساتھی ہیں ایسے مل کے بیٹھ کے ہم لوگوں نے سوچ کے شروع کیا تھا. کسی ہوٹل کے مینیجر تھے, ماشاء اللہ پڑھے لکھے تھے, پھر اللہ نے ادھر ان کو بدلا, کلین شیپ سے داڑھی رکھی, پورا بڑی جان ماری انہوں نے کہ کسی طریقے سے مدرسے کے اندر صحیح ترتیب پر جو دینداری آئے بچوں کو چھٹ پٹا گئے. میرے پاس آئے کہنے لگے آپ نے مجھے بابو سے میاں بنا دیا. بابو کیا لگتے تھے؟ دین شیف تھے, ہوٹل میں مینیجر تھے, تو سارے لوگ علاقے کو بابو کہا کرتے تھے. دین کی طرف آئے, اللہ کا شکر ہے, چلتے چلتے پھر اللہ نے ان کو ماشاء اللہ پھر فراغت ساری لگا دی انہوں نے اس مدرسے کے اہتمام میں. ہر طریقے کے ساتھ جو ہے بڑی مشکلات کے ساتھ جو ہے شروع کیا. دو بچوں کو یاد ہے, ایک کا کھانا ہمارے گھر سے تھا, کسی اور گھر سے تھا, اس کے ہوتے تھے ہمیں اس کو دیا. پھر ماشاء اللہ یہ کہتے بات پیدا نہیں ہو, جو میں چاہ رہا ہوں وہ بات پیدا نہیں ہو رہی. ایک ہمارے یہاں کا حافظ بچے درد کی بات سنائی مجھے انہوں نے, ایک بچہ جو حفظ کر کے فارغ ہو گیا, کچھ عرصے بعد موٹر سائیکل پر آیا وہ ملنے کے لیے اپنے استادوں کو. تو ایک استاد نے پوچھا کہ سناؤ کیا حال ہے, کیا کسی مدرسے میں پڑھا رہے تھے؟ میں نے کیا کرنا, بس اسے پڑھا رہا میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں, میں کیا پڑھتا ہوں ڈیفینس, پندرہ منٹ پڑھے نہ پڑھے ہمیں غرض نہیں ہے, پانچ روپیہ خراب کر ایک ٹیوشن کا. یہ پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں, پڑھے یہ بچہ کہہ رہا ہے. وہ اتنا رویا کہ اس نے کیا محسوس سمجھا, جو ہماری محنت یہاں پر ہوئی تھی دنیا کا مال کمانے مقصد, صاف کہہ رہا ہے پڑھے نہ پڑھے میں ایسا ذرا نہیں ہے, بس پندرہ منٹ پانچ سو روپیہ کھڑے موٹر سائیکل لے لی میں نے. کہتے ہیں وہ وہ بات نہیں پیدا ہوئی اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے جو ہم نے کوشش کی کہ اس کے اندر ترجیح کس کو دی, تاکہ تو ہم سب دیکھیں ہماری ترجیحات بچوں کی تربیت میں کس طرح ہے, خیال میں نہیں آتا اسی کو یہاں فرما رہے ہیں. یہ دیکھو آج سے سو سال پہلے, نبے سال پہلے کی بات سنائی تھی ابھی تک پتہ, جب دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے اتنے ہنر سکھانے کی ضرورت سمجھتی ہو, یہ عورتوں سے خطاب ہے, تو اس زندگانی کی اس کا کیا خیال ہے جو اس سے کہیں زیادہ اور دشوار عدو فائدہ. اگر محدود زندگی کے لیے دس ہنروں کی ضرورت ہے تو غیر محدود کے لیے ہزاروں ہنروں کی ضرورت ہونی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ مگر افسوس کہ ہزاروں کی جگہ سینکڑوں بھی نہیں بلکہ اتنے بھی نہیں جتنے دنیا کے لیے چلائے جاتے ہیں. آخرت کے بارے میں لڑکیوں کو بالکل مخلق بتبا چھوڑ دیا جاتا ہے, آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے. اب ایک بلا اور چلیے, اگر کسی کو تعلیم کی ضرورت محسوس ہوئی بھی تو لڑکیوں کو بھی انگریزی تعلیم ہی دلاتے ہیں. یہ آغاز ہے, شروعات ہے بچینے کی. لیکن یہ بات عرض کرتا چلوں کہ ایک موقع پر حضرت نے یہ بات فرمائی کہ ہم نفس انگریزی زبان کے خلاف نہیں ہیں, انگریزیت کے خلاف ہیں. کیونکہ اس وقت ہم بہت دور چلے گئے, اس بات کو ہمارا فوراً نفس اعتراض کرے گا انگریزی میں کیا پڑھائی ہے, کیونکہ ہمارے ذہنوں میں مجھے بھی ایسی سما گئی ہے. تو حضرت نے کا اظہار کیا اس بات کا کہ انگریزی کے خلاف ہم نہیں ہیں, انگریزیت کے خلاف ہیں. انگریزیت سمجھتے ہیں, تو اس کی بات بتائی. کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق والا اس کا بیٹا بیبی پڑھتا تھا, تو ایسے اس سے پوچھا کہ بھی کہاں تک پڑھ گیا ہے انگریزی, کہاں تک پڑھ گیا ہے؟ سادہ سا بندہ کہتا پتہ نہیں, کہا تھا کھڑے ہو کے منہ نہیں لگا, سمجھ گئے؟ یہ مجھے نہیں پتا کہ کہاں تک پڑھ گیا, یہ کھڑے ہو کے منہ نہیں لگا, یعنی انگریزیت آ گئی. اور یہ چال کی ہمارے پورے نظام کو بدل کے رکھ دیا گیا ہے. ہمیں احساس نہیں, ہمارے ہند میں بر صغیر میں جتنے علوم تھے اور جتنے مدارس تھے دین و دنیا کی تخلیق نہیں تفریق نہیں تھی. تفریق نہیں تھی, یہ سکول مدرسے علیحدہ نہیں تھے, یہ کسی انگریز نے ڈالی لاڈ نکالے کے ذمے لگا جس نے آ کے ادھر ادھر کر دیا اور ایسا نصاب دیا ہمارے کہ ہمارے دلوں کے اندر سے دین کی محبت دینی شعار کی یہ انگریزیت. تو اس وقت کیونکہ وہ انگریزیت پھیل رہی تھی اس لیے انگریزی کے خلاف بات کرتے تھے, کیونکہ اس انگریزی تعلیم سے انگریزی زبان کے مخالف نہیں تھے. انگریزیت کی کہ انگریزی انصاف جو آیا ہے یہ کہاں لے جا رہا ہے, بے دینی کی طرف. اس لیے فرمانے ایک بلا اور چلی. پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑکیوں کو تعلیم ہی نہیں دیتے تھے, یہ بھی ظلم ہے. اور اگر تعلیم کی طرف دھیان آیا بھی تو پھر کیا چلا, انگریزیت کی طرف آ گیا. اب فرماتے ہیں انگریزی نے مردوں کو بڑی فلا دی جو عورتوں کو دے گی, جو نظر آ رہا ہے اس وقت اس انگریزی زبان کی انگریزی تعلیم سے انگریزیت آ رہی ہے اور فلاح کہاں مل رہی ہے تو عورتوں کو کہاں ملے گی؟ مرد ہو یا عورت سب کو پہلے ضرورت تھا علم دین کی، مرد ہو یا عورت سب کو پہلے ضرورت ہے علم دین کی. اس پر بعض لوگ کہہ دیا کرتے سب لوگ کام چھوڑ کر مولوی بن جائیں. اس کا جواب یہ ہے کہ علم کے ماننا ہے جاننا، دین کے جاننے کی ضرورت ہے، متعارف کتابیں پڑھنے کی سب کو ضرورت نہیں. ہاں دین سے بقدر ضرورت واقف لابد ہے، لازمی ہے، وہ خواہ عربی کتابیں پڑھ کر ہو یا فارسی کتابیں یا اردو کی یا زبانی پوچھ پوچھ کر. قرون اولا کے لوگ سب عالم تھے، سب عالم تھے، نہ کتاب کے ذریعے بلکہ پوچھ پوچھ کر، زبانی سیکھ سیکھ کر. پھر کیسے کیسے عالم تھے کہ جن کے ذریعے خود کتاب والوں کو بھی علم پہنچا، لیکن زمانے کا ڈھنگ رنگ بدلنے سے اب زبانی باتوں پر اعتماد نہیں رہا. اس لیے ضرورت ہے کہ قرون اولا کے علوم کتابی صورت میں لائے جائیں. اس واسطے اب یہ رواج ہو گیا کہ عالم اس کو سمجھتے جس نے کتابیں پڑھی ہوں. یہی طریقہ آج کل اسلم ہے. اور چونکہ زبانی پوچھنا اور پوچھنے کے بعد کو یاد رکھنا یہ بھی دشوار ہو گیا، اس لیے احوط طریقہ یہی ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ کتابی تعلیم دی جائے. پہلے زمانے میں کتابیں مشکل تھیں، اب اللہ کی فضل سے سہل ہے، آسان ہے. اور اردو زبان میں بہت ہو گئیں جن سے معمولی لیاقت کا آدمی کاربرائی کر سکتا ہے، کام نکال سکتا ہے. اب یہ بتائیے کہ اس وقت آج سے 90 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں اور آج تو اور عام ہو گئی نا. آج تو یعنی دینی معلومات کے لیے، دینی علوم کو سیکھنے کے لیے کتابیں بہت کثیر تعداد میں ہو گئی ہیں. اب تو اس شعبے کی گنجائش نہیں رہی، کیا سب کے تو مولوی بن جائیں؟ اگر مولوی بننا اسی کو کہتے ہیں کہ بقدر ضرورت دین کی باتیں سیکھ لے، تو میں کہتا ہوں ایسا مولوی بننا ضروری ہے اور کوئی مشکل بھی نہیں. جس وجہ سے آپ نے اعتراض کیا تھا کہ سب کام چھوڑنے پڑیں گے، وہ وارد نہیں ہوتا. یہ بہت تھوڑا سا کام ہے، دنیا کے کاموں سے خارج نہیں ہو سکتا. 10-5 منٹ روزانہ وقت دینے سے بھی کام نکل سکتا ہے، مگر تعلیم باقاعدہ ہونی چاہیے. طریقہ یہ ہے کہ چونکہ عورتوں کی کتاب ہے نا، عورتوں کے لیے، کہ عورتوں کو وہ کتابیں پڑھائیے جن میں ان کی ضروریات دینی لکھے گئے ہوں. ان کو سبکن سبکن پڑھائیے، ان کے ہاتھ میں کتاب دے کے بے فکر نہ ہو جائیے. عورتیں اکثر کج فہم کم فہم ہوتی ہیں، یا تو کتاب کے مطلب کو سمجھے گی نہیں یا کچھ کا کچھ لے لیں گی. اس کا پہل طریقہ ہے ایک وقت مقرر کر کے گھر کا کوئی مرد بیویوں کو اکٹھا کر کے وہ کتابیں پڑھایا کرے، اگر پڑھ نہ سکتی تو ان کو سنایا کرے، مگر نظر تعلیم کی غائب اور غرض پر، نظر تعلیم کی غائب غرض پر رہے، سفر گردانی نہ ہو، اور جو مسئلے ان کو پڑھائے جائیں سنائے جائیں ان پر عمل کی نگرانی بھی کی جائے. یہ بھی قاعدہ ہے کہ مسئلہ پڑھنے سے یاد نہیں رہتا بلکہ اس کے کاربند ہو جانے سے خوب ذہن نشین ہو جاتا ہے، عمل میں آ جاتا ہے. اگر کوئی بیوی پڑھی ہوئی میسر ہو تو وہی کتاب ہے تو دوسری بیویوں کو پڑھا دے سکھائیں. بہرحال کوئی صورت ہو اس سے غفلت نہ ہونی چاہیے. اب مردوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ اپنی ذات کے خاص سے پابند شرع ہو تو بری نہیں ہو سکتے. خود چل دیتے ہیں دین پر، سیکھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے ہاتھوں سے بری نہیں ہو سکتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یعنی بچاؤ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے. اور حدیث ہے یعنی ہر بڑا چھوٹے کا نگران ہے، اس کے بعد قرب ہوگی. تو جس طرح ممکن ہو عورتوں کو دین سکھاؤ، مرد خود سکھائیں یا کوئی بیوی دوسری بیویوں کو سکھا دیں، اور سیکھنے سکھانے کے ساتھ ان کو کاربند بھی بنا دیں. اس کے بغیر درد نہیں ہو سکتی. اور اس کا آپ یہ نہ کہیں کہ عورتیں یہاں پر آتی نہیں ہیں، کیا کریں جی، عورتیں اس راہ پر آتی ہی نہیں ہیں. مطلب اللہ نے حاکم بنایا آپ کو اور ان کو محکوم بنایا. الرجال عظامون علی النساء، حاکم کا محکوم کو بڑا قبضہ ہوتا ہے. یہ صحیح لائق مانتی نہیں ہے، اس کو ہم سچ جب سمجھیں گے جب کھانے میں نمک کڑوا کر دیں، اور آپ دو مرتبہ دو چار بار کہنے کے بعد چپ کے بیٹھ کھا لیا کریں تو یہ ہوتا ہے آپ کو؟ یہ ہم نے تو کہا تھا مانتی نہیں ہے, دو چار دفعہ کہا تھا وہ مانتی نہیں ہے, چپ کے صرف کھاتے رہو گے. مگر دنیا کے کاموں یہ کبھی نہیں ہوتا, سستا تو دین ہی ہے کہ جس طرح چاہے. بات درجی کا یہ ہے کہ عورتوں کو دو ایک بار نصیحت کر خاموش ہو جانے کی وجہ یہ ہے کہ جن کاموں سے عورتوں کو منع کرتے ہیں ان کاموں میں مردوں کو بھی حصہ آتا ہے, اور منع کرنا برائے لال ہے. حتیٰ کہ عورتیں رسمیں کرتی ہیں, مرد ان کو منع کرتے ہیں, وہ جواب دیتی ہیں کہ مجھے کیا مل جائے گا تمہارے تو نام کروں گی, بس مرد خاموش ہو جائے. رسم و رواج جو عورتوں جو اس پر جٹی ہوئی ہیں کہ تمہاری عزت ہوگی تمہارا نام ہوگا معاشرے کے اندر, مرد خاموش ہو جائے کیونکہ مزہ آ گیا کہ میرا نام ہو جائے گا. معلوم ہوا کہ نام کرنے کی خواہش ان کو خود بھی ہے, جب انہی کے اپال میں کوتاہی ہے تو ان کے محکومت کے اپال میں کیوں نہ ہوگی. جو مرد مستعد بھی ہیں اور تشدد سے بھی کام لیتے ہیں ان میں بھی کوتاہی یہ ہے کہ ان کے ذہن میں جو فہرست گناہوں کی ہے جس پر عورتوں کو تنبیہ کرنا چاہتے اس میں لگتی ہے, بہت سے گناہ اس میں ہے ہی نہیں. یہ تشدد کرتے ہیں زیادتی, فقط چوری احرام کاری غیر رواجی گناہ ہے, ان پر عورتوں کو مجبور کرتے ہیں. دیکھا ہوگا اگر خدا نہ خاصا شرفا میں سے کوئی عورت ان گناہوں سے گناہ کرے تو بڑے دور تک نوبت پہنچتی ہے, اور ان کے سوا چاہے ان سے بڑے بڑے گناہ کر ڈالے تو پوچھنے والے ہی نہیں. وجہ یہی ہے کہ یہ گناہ مردوں کی فہرست میں ہے ہی نہیں, تو اصل یہ ہوئی کہ ان گناہوں میں خطا مردوں کی بھی اس بات نہیں چھوڑنی, اور اس تاریخ بنانے میں اس نواقے سے غلطی نہیں بلکہ چالاکی سے کام دیا گیا اور ان گناہوں کو کھینچ تان کر جائز کیا گیا. دیکھیے آج کل کی بعض رسمیں خوبصورت مباحات ہیں, ان میں چالاکی کی گئی ہے. جب علماء سے دریافت کیا گیا تو اس طرح سے کہ آپس میں ملنا جلنا جائز ہے یا نہیں, کھانا کھلنا جائز ہے یا نہیں, رشتہ دار سلوک کرنا جائز ہے یا نہیں, ان سوالوں کا جواب مجیب کیا دے سکتا ہے؟ تو ایسے کہ جائز ہے, ملنا جلنا ناجائز کوئی کہے گا؟ کھانا کھلانا ناجائز کہے گا؟ رشتہ دار سلوک کرنا ناجائز کہے گا؟ بس آپ نے جواب دے کے گناہوں کی خارش میں نفاذ کو علیحدہ کر لیا, نفاذ کو جائز رکھا, سمجھ لیا جب مرکب کا جز ہوا ہے کہ مرکب ناجائز کیسے ہوگا. یہ اصل ہے آج کے رسوم کی جو اکثر پڑھے لکھوں کو, لیکن سمجھ لیجئے کہ شریعت نے جو گناہوں کی فہرست دی ہے اس میں اور بھی گناہ ہیں جو آپ کی رسوم کا جزو ہیں, یعنی اس میں تکبر تفاخر وغیرہ بھی داخل ہیں. اب تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں سے محبت نہیں رکھتا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوں اور شرکی کی باتیں کرتے ہوں, اور یہ آپ کی فہرست میں نہیں ہے. اور فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ متکبر لوگوں کو پسند نہیں کرتے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا جنت میں نہ ہوگا. اور دوسری حدیث ہے جو شخص لوگوں کو سنانے کے واسطے کوئی عمل کرے گا تاکہ لوگوں کو اس کی شور ہو تو اس کے ایپ کو اللہ تعالیٰ مشہور کرے گا, اس کو قیامت میں رسوا کرے گا. ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص دکھاوے کی غرض سے کوئی کپڑا پہنے گا تو اس کو خدا تعالیٰ قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائیں گے. اب یہ گناہوں کی ایسی فہرست جو ہمارے ہاں نہیں ہے ان رسموں کے اندر, اب آ رہے ان آیات اور احادیث سے حجب اور تکبر اور تسنن اور دکھلاوے کی برائی ثابت ہے. اب دیکھ لیجئے کہ آج کل کے رسوم کی بنا انہی پر ہے, بس ہر مفرد کس مرکب کا جائز کہاں ہوا جو مرکب جائز ہو, بس آپ کی دلیل تو نہ چلی, ہمارے پاس دلیل ہے جس بنا پر رسوم کو برا کہتے ہیں. دلیل یہ ہے کہ تکبر تفاخر دکھلانے کو شریعت نے معاصیت قرار دیا, اور جس فعل میں یہ معاصیت موجود ہوگی وہ معاصیت, بس جز معاصیت کو ذکر نہ کرنا, سب مباحات کا نام لے کر استفسار کر لے کہ چالاکی ہے یا نہیں. خدا را ان چالاکیوں کے مفاسد پر نہ پڑیے, مفاسد اپنا اثر ضرور لائیں گے. کیسی تعویل کر رہے, کیا ممکن ہے کچھ سنکھیا پیس کا تھیلی پر رکھ کے یہ تعویل کر کے کھا لے کہ شکر بھی سفید ہوتی ہے, یہ بھی سفید ہے, تم تو شکر کیوں نہ کہیں؟ کیا اس تعویل سے سنکھیا اپنا اثر چھوڑ دے گا؟ پوائزن جو ہے سبوف سفید ہے, چینی بھی سفید ہے, یہ سفید چینی کی طرح تو ہے. چلو میں اس کو پوائزن نہیں کہتا ہے. ایسے کھانے پینے لباس اٹھنے بیٹھنے میں شرعی مقاصد موجود ہوں, کیا ان مقاصد کا اضافہ آپ کے اس دل سے کے سمجھانے سے ہو جائے گا کہ لباس بھی جائز ہے, اٹھنا بیٹھنا بھی جائز ہے, لینا دینا بھی جائز ہے, ان سب کا مجموعہ کیسے ناجائز ہو گیا؟ اگر تحقیق مقصود ہے تو سوال میں اس جزء ناجائز کو بھی ظاہر کر کے جس عالم سے چاہے پوچھ لیجئے کہ لباس بطور تفاخر پہننا کیسا ہے, اور کسی کو دنیا دکھلاوے کے لیے, کسی کو دینا دکھلاوے کے لیے کیسا ہے, جواب یہ ملے گا کہ ناجائز ہے. اس طرح یہ پوچھا جائے تفاخر کی رسم کرنا کیسا, دیکھیے جواب ملے گا. کوئی صاحب یہ شبہ نہ کریں کہ میں اچھے لباس کو منع کرتا ہوں, میں خود لباس کو منع نہیں کرتا بلکہ اس مفسدہ سے بچاتا ہوں اس کا لگا ہوا ہے, جو ریا اور عجب ہے, جو ان سے بچ سکو پہنے. اللہ کے بندے سب طرح کے ہیں, وہ بال کا ایک حصہ ہے اپنے زمانے. ایک دفعہ بہت سے آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے, ایک صاحب ان میں سے بہت صاحب ثروت تھے, یعنی امیر تھے بہت, اور عمدہ لباس پہنے ہوئے تھے, بارش آ گئی, سب لوگ نیت توڑ کر بھاگے تھے اور اندر جا کے نماز پڑھے. یہ اللہ کا بندہ ایسا نماز مشغول رہا کہ اسی اطمینان سے نماز پڑھتا رہا, اتنا بھی نہ کیا کہ چھوٹی سوز پڑھ کر ختم کر دے, اتنی عام نماز پوری کی, حالانکہ کپڑے نہایت قیمتی سب خراب ہو گئے. کسی نے کہا بڑا نقصان کیا, کتنی قیمت کے کپڑے آپ کے خراب ہو گئے, جیسے اور لوگ نیت چھوڑ کر چلے گئے تو آپ بھی نماز مختلف کر کے چلے جاتے, اتنا نقصان نہ ہوتا. میں کہا بھائی میرے پاس کپڑے اور نہیں ہیں, خراب ہو گئے تو جا کے اور پہن لوں گا. نماز جو کوتاہی ہوتی اس کا بدل کیا ہوتا؟ تو اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں. اس میں اعتبار کس کا ہے؟ دل کا ہے, کیونکہ نیت فعل فرض ہے. اگر نیت تفاخر کی نہیں ہے تو اچھے کپڑے پہننے میں کچھ حرج نہیں ہے, اس کا ذمہ دار خود پہننے والا ہے. اور اپنے قلب میں دیکھ لے, اپنا معاملہ تعالیٰ کے حساب کر لے, جو فتویٰ دیا جا سکتا ہے وہ ظاہر حال پر مبنی ہوتا ہے. اور میں نے جو کہا اعتبار دل کا ہے, اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ شرع کے خلاف ظاہر کے بگاڑ دینے میں کوئی حرج نہیں, سب باتیں درست ہونا چاہیے, کیونکہ حق تعالیٰ دونوں کا اعتبار کیا فرماتے ہیں, یعنی ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو باطنی بھی. اسی ترجمے کے لیے دوسرے لفظ یہ ہیں کہ ظاہر کی بھی اصلاح کرو باطن کی بھی. اس موال سے بہت سارے پڑے ہوئے ہیں کہ ظاہر کی اصلاح کو ضروری نہیں سمجھتے, بلکہ بادے تو ظاہر کے بگاڑنے کو اچھا سمجھتے ہیں, کہتے کہ تکبر نہیں ہوتا. ظاہر برا ہونے سے خلق کی نگاہ میں وقت نہیں ہوتی, سے نفس مرتا ہے. بادل تو حاضی کر دی کہ نماز تک نہیں پڑھتے, جب ان سے کہا جاتا جواب دیتے ہیں تو کیا تمہارے دسلاب کی نمازیں پڑھیں, تمہیں کیا معلوم ہے فقیر کے ساتھ میں, ان کا رام بتا دیتا ہوں. یہ ہے کہ نفس کی ہزاروں چالے ہیں, من جملہ ان کے یہ بھی ہے کہ کوئی مسئلے سمجھا کر کام سے روک دیتا ہے, اور وہ مسئلہ کبھی دنیاوی ہوتی کبھی دینی. جو لوگ ضعیف ہیں ان پر تو دنیاوی مسئلے کا پیش کرنا کافی ہو جاتا ہے, ان کے قلب میں اتنا بھی استقلال نہیں ہے کہ اس مسئلے کو باوجود دنیاوی جاننے کے دین کے مقابلے چھوڑ سکے. مسئلہ جماعت کا وقت ہوا اور کوئی شخص سوداگر ہو, نفس اس کو سجھاتا ہے اگر جماعت میں جاؤں گا سودا بگڑ جائے گا, اتنا نقصان ہو جائے گا. وہ سوداگر اس چال میں آ جاتا ہے تو مسجد کا لفظ سن کر دین کے کام سے رہ جاتا ہے. اور جو لوگ کسی قدر قبیل قلب ہیں اور دیندار کہلاتے ہیں, ان کے سم نفس مسجد کو دینی پیرام پیش کرتا ہے, مغالطہ ڈال کر کام سے روک دیتا ہے. اتنا جی کہتا ہے کہ ہم دکھلاوے کی نماز نہیں پڑھتے, جی ہم دکھلاوے کی نماز, یہ نفس کی چال ہے. اس مغالطے میں ڈال کر جماعت کی نماز پڑھنے سے روک دیتا ہے, کس میں ریا ہے، تکبر ہے، جماعت سے ہو دیتا ہے. غرض نہ باطن کی اطلاع چھوڑیے نہ ظاہر کی. اور میرے اس کہنے کا کہ دل کا اعتبار یہ مطلب نہیں کہ ظاہری معاصی جائز ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے مباحات کے ظاہری میں بھی جب دل بگڑا ہوا ہو تو وہ مباح نہیں رہتا. بس اچھا کپڑا پہننے میں یہ بھی ضروری خیال کر لیجئے کہ نفس میں تفاخر وغیرہ تو نہیں ہے. رسوم میں بھی غور کریں گے تو صاف تفاخر معلوم ہوگا، بس وہ چیزیں واجب الطرق ہوں گی. یہ عورتوں میں رسوم ہی کی طرح اس تسن و تعظیم کی بھی حد ہو گئی کہ جو کپڑا بناتی بڑی چھان بین کر کے انتخاب کرتی کہ ہر دیدی کا یہ حوصلہ ہے کہ ایسا کپڑا بنو تو دوسرے کے پاس نہ ہو. اس کو ترفا کہتے ہیں، دوسرے سے بڑی مزہ ہوتی. اسی کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کوئی کپڑا دکھا بھی کر اسے پہنے گا اس کو خدا تعالیٰ ذلت کا لباس قیامت دن پہنا دیں گے. کیا ان معمولی الفاظ افعال کو دیکھو کہہ سکتا ہے رسول میں نیت ان کی درست ہے؟ اکثر اس طرح استفاد بھی نہیں ہو سکتا نیت درست اور نادرست کیسی ہوتی ہے. یہاں کوئی شبہ نہ کرے جب کوئی کپڑا بناتا ہے تو دو چار کپڑوں سے اچھے چھانٹ لیتا ہے، یہ سب دکھلاوا ہو گیا. اس کا بھول جاتا کہ کپڑا اپنا جی خوش کرنے کو پہنا جائے مباح ہے، اپنا جی خوش کرنے کے لیے پہنا جائے مباح ہے، اور دوسروں کی نظر میں بڑا ہونے کے لیے پہنا جائے تو ناجائز ہے. تو گویا کپڑے کے اچھے ہونے کے دو مرتبے، ایک یہ کہ برا نہ ہو جس سے اپنا دل خوش ہو اور دوسرے کا دلیل نہ ہو ہونا پڑے اس کا خوش رہے نہیں، ایک یہ کہ دوسرے سے بڑا چڑھا اس طرح کے لوگوں کی نظروں میں اٹھے ان میں میں اچھا نظر آؤں بڑا نظر آؤں. تو یہ گناہ تو کپڑے کے متعلق ہیں. اسی سے بعض اور رسوم کا بھی اندازہ ہوتا ہے. شاید یہ بات آگے بھی چلے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. گیا یہ صرف تھوڑا سا ایک اندازہ، یہ پڑا جو گیا ان شاء اللہ اس کو پورا کریں گے بعد میں بھی، کہ ان اصلاحی مجالس اصل مقصود کیا ہے؟ دل کی اصلاح. اور دل کی اصلاح سے کیا مقصود ہے؟ کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑنا اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑنا، ظاہری نیکیوں کا بھی کرنا اور باطنی نیکیوں کا بھی کرنا. تو اعمال کی دو قسمیں ہیں، ایک کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ ہے، اور ایک کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ. تو دل کی جب اصلاح ہوگی اس وقت سے ان دونوں کا کرنا آسان ہو جائے گا، پھر حقائق کھلتے چلے جائیں گے اور دونوں گناہوں کو چھوڑنا بھی آسان ہو جائے گا. اور جو بات شروع میں حضرت نے فرمائی کہ چند گناہوں سے بچ کر خوش نہیں ہوگا، ہر گناہ کو چھوڑنے کا ایک سچا دہائیا اندر میں پیدا ہوگا. چند نیکیوں کا خوش نہیں ہوگا، ہر نیکی کرنے کا سچا دہائیا دل کے اندر پیدا ہوگا. یہی مقصود ہے حقیقت سے، یہی مقصود ہے تعلق سے، یہی مقصود ہے بزرگوں کے ساتھ تعلق جوڑنے سے، کہ دل کے اندر ہمیں ایسی قوت نصیب ہو جائے کہ شریعت مطہر جو کامل ہے مکمل ہے، اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہماری شریعت اللہ نے ہمیں کامل و مکمل عطا فرمائی ہے، ہمیں ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی اور پر جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے گھر کے اندر اللہ نے ذخیرہ عطا فرمایا ہے. اللہ ہمیں ایسی استعداد عطا فرما دے، ہمارے اندر وہ شوق عطا فرما دے کہ ہم شریعت سے پوچھیں. اب شریعت سے پوچھنے کی جو بات آئے گی تو اس سے پوچھو جو شریعت کے جاننے والا ہے. طب کے تعلق سے ہم طبیب سے پوچھیں گے، انجینئرنگ کے تعلق سے انجینئر سے پوچھیں گے کیوں جی ہے یا نہیں. اب ڈاکٹروں کے اندر بھی آگے کلاسیفیکیشن ہو گئی کیوں جی؟ ہمارے ڈینٹل سرجن بیٹھے ہیں، ان سے کس کا مشورہ کریں گے؟ دانت کے تعلق سے، ہارٹ والے سے ہارٹ کے تعلق سے. ابھی ہمارے گھر والے بیمار ہوئے تو بہت شدید ہوئے، تو ان کی ہارٹ بیٹ 155 ہو گئی. اب ظاہر کے اندر کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ دل کی بیماری ہے، اب کنسلٹنٹ فزیشین سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا ای سی جی کراؤ, پہلے فرسٹ ایڈ کے لیے کوئی دوائی دی, یہ دے دو, تھوڑا سا سو جائیں ایک گھنٹے پھر مانیٹر کرو, لیکن نہیں فرق پڑا, کہا ای سی کراؤ. اب ای سی جی ہو گئی کہ نہیں, اب ہارٹ سینٹر جاؤ. اب ہارٹ سینٹر گئے, ایکو ہوئی, حالانکہ وہ کنسلٹنٹ ماشاءاللہ خوب ماہر ہیں, لیکن چونکہ مرد کے جو اثرات نظر آ رہے تھے تو انہوں نے ادھر ہی بھیجا, اپنے تجربات پر نہیں, کسی نہیں, یہ چونکہ ڈائبیٹک بھی ہے اور ڈائبیٹک کے ساتھ عجیب معاملہ ہوتا ہے, بعض سمٹمز معقول ہوتی بیماری دیتی ہے, چلو تو ایک گزارا گیا. تو دنیاوی اعتبار سے آج یہ اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ جس لائن کا کوئی مشورہ کرنا اس کے باہر کو تلاش کرتے ہیں, اس کے جانے والا ہے, ہر ایک کے پاس نہیں جاتے. لیکن دین کے بارے میں عجیب بات ہوگی, ہر بندہ جو ہے خود بھی بن جاتا ہے اور ایک عام گاڑی والے کہتے ہیں اس سے پوچھا جی, ہم نے فلاں سے پوچھ لیا تھا, پھر جواب صحیح نہیں ملتا ہے, کبھی غلط مل جاتا ہے, کبھی نامکمل مل جاتا ہے, پھر اعتراض کی تھی مولوی کو پتہ ہی کچھ نہیں, ہر گاڑی والے کو ہم نے کیا کہہ دیا مولوی, کیوں نہیں سوفی صاحب مولوی صاحب, ہم نے خطاب دے دیا. بعضوں کو شوق ہی ہوتا ہے کہلوانے کا, گاڑی رکھ کے ڈاکٹری کے بغیر ڈاکٹر کوئی کہلائے گا, نقصان کی بات ہے یار. انجینئرنگ کے بغیر انجینئرنگ کرائے گا کسی سے, انجینئر سے انجینئرنگ کا کسی کو اگر جاب دینا ہو تو پہلے اس کی ڈگری دیکھی جاتی ہے, صحیح ہے نا. طریقے سے شریعت کے ماہر جو ہیں, جنہوں نے شریعت مطہرہ کا فن سیکھا ہے, یہ علماء کرام ہے, اللہ ان کی زندگیوں میں برکت طاقت جو موجود ہیں, پھر کس نے بھی ہمارے سماج سے ماہر سے پوچھو, سمجھے ایسا سنا مطلب ماہر سے پوچھو اور تقوی والے سے پوچھو, دوسری بات یہ سماج کس سے پوچھو, تقوی والے, کیونکہ تقوی والے تو گڑبڑ کرے گا, جو متقی ہوگا وہ گڑبڑ, اور ماہر سے سیکھو, پوچھو ماہر. تو شریعت مطہرہ میں عرض کر رہا کامل ہے, مکمل ہے, ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے تعلق سے ہمیں پوری جزیات تک نہ بتائی ہو شریعت میں. ہمارا مبلغ علم کیا ہوتا ہے, چند باتیں کی جو سن لی, کہتے ہم نے کوئی سنی نہیں بات, آپ کیا کہہ رہے ہیں, فوراً کہتے ہیں, یعنی ہم کیا پڑھا کچھ نہیں, چند باتیں سن لی اور دعویٰ نب کیا کر رہا ہے تو سارا کچھ بتا, اتنا ڈر دیتے. ہمارے بہن نے ایک ڈاکٹر کہنے لگے تمہارا حال تو یہ ہے کہ پڑھا ہے نادرا قرآن بھی نہیں, حافظ پر اعتراض ہے, پڑھا نادرا قرآن بھی نہیں اور اعتراض کس پر ہے, آج کا نام ہے. تو شریعت مطہرہ کامل ہے, مکمل ہے, اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ایسی نعمت دی ہے جو بالکل کامل ہے, مکمل ہے. اللہ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے کہ شریعت سے پوچھے, یعنی جو ماہرین ہیں ان سے. اس لیے عرفانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تقلید شخصی واجب ہے, اس زمانے میں تقلید شخصی واجب ہے, انتظام ہے, سہولت ہے, آزاد چھوڑیں گے تو پھر نفس جو ہے نا وہ رخصت جاتا ہے, ہر جگہ رخصت تلاش کرے گا, کچھ گنجائش, کچھ گنجائش ہونی چاہیے نا, گنجائش نکالتا کرے گا, ایک جگہ ایک کو متعین کرو. فرماتے تھے اگر تو کسی ایسے کو متعین کر لیں جو شیخ بھی ہے اور عالم بھی ہے تو مورن اللہ نور, دل کی اصلاح بھی اسی سے کرو, مسائل بھی اسی سے پوچھو. اگر کوئی ایسا شیخ نہیں ملا تو پھر بھائی ایک شیخ تجویز کرو جس سے اپنے دل کی اصلاح کرو, اس سے اپنے دل کی اصلاح کے مسائل پوچھو, اور ایک عالم متعین کرو, ایک اور متعین, اپنے سارے مسائل اسی سے پوچھو. کیوں کہ جزیات میں اختلاف ہوتا ہے اور پھر آپ کے پریشان, اختلاف کراچی ملنے آئے, ایک جگہ میں گیا ایک مسئلہ پوچھ کرنے کا جائز ہے, میں گزرتے ہوئے دوسرے مدرسے بہت بڑے مدرسے نام نہیں لوں گا میں تو کیسے کام کرے کہ وہاں چلا گاڑی پاس تھی انہوں نے کہا بالکل آرام ہے اب میرے پاس آ گئے اب میں کیا کروں وہ کہہ رہے ہیں جائز ہے یہ کہہ رہے ہیں حرام ہے میں کہ میں مفتیوں پر محاکمہ کروں میرے پاس اس لیے آ گئے میں کون ہوتا ہوں میری کیا مجال ہے جیسے کروں کیا میں کرنا یہ ہے کہ ایک تو پہلے دل جمال ہو ایک عالم کو مطمئن کر یہ سب کچھ اسی سے پوچھو انتظام اس میں ہے ہم ایک متعین کر لیں پھر اپنے مسائل سارے اسی سے پوچھیں ہاں یہ نہیں کہ اپنے نفس کی خاطر اس سے گنجائش ادھر سے گئے ادھر چلے گئے ادھر سے ادھر چلے گئے جیسے سامنے اندر ایک مسئلہ لکھا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک خون نکل کر بہے گا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے تو یہی ہے ہم نے بچپن سے سنا ایسی بات ہے نا ہمارے ذہن و گمان میں کبھی اس کے خلاف جائے گی بات ہم حنفی سارے بیٹھے ہیں نا کیوں بچپن سے ذہن میں گھٹی میں پڑی ہوئی ہے کہ خون نکلا باہر کیا وضو کرے تو وضو کرنا چاہیے ایسا ہی ہے نا مجھے تعجب ہوا حج کا موقع تھا سری لنکا کے ساتھ ہی ساتھ تھے بڑی محبت کرنے والے وہ شاہی مجھے ٹھوکر لگی میرے پاؤں سے خون نکلا میں بھاگا کس کے لیے یور اون پلان یو نیڈ وضو اس نے تعجب سے پوچھا مجھے اس پر تعجب اس کو مجھ پر تعجب اب وہ شاہی اس نے بچپن سے بات سنی نہیں تھی ان کی ہنی لوٹتا یہ میں عملی طور بتا رہا ہوں کہ جتنا تعجب اس پر ہوا اتنا مجھے بھی اس پر ہوا اب دونوں کو تعجب ہو رہا ہے کیونکہ اس نے بچپن سے سیکھا وہی تھا کہ اپنا خون نکل کے آ جائے جتنا بچے یو روٹ مطلب واپس یہی کہ میں کہا بھائی میرا ہی نکلا ہے کسی اور کا سیکھا میرا ہی ادھر ٹوٹ رہا ہے تو کہتے تو خانی اللہ فرماتے ہیں کہ آزاد چھوڑیں گے نا ہر ایک کو کہ جہاں سے چاہو سہولت لے لو اب اس کا وضو ٹوٹا اب وضو کرنا کیا ہے بوجھ ہے دشوار بھی ہے نا مشقت ہے نا سردی ہو گرمی ہو پانی بعد کا کئی کئی دشواری ہے نس پر گرا ہے تو یہ کیا کہے گا امام شافی کے گنجائش ہے نا میرا وضو نہیں ٹوٹا ہے میں امام شافی کے مانے میرا وضو ہے نہیں کرے گا ٹھیک ہے اب ادھر دوسری بات آ گئی ان کے یہاں عورت کے ساتھ آپ کا جسم مست ہوا تو کیا وضو ٹوٹ گیا ہمارے یہاں نہیں ہے اب یہاں مسئلہ دوسرا پھر وضو ٹوٹ گیا ان کے نزدیک اب کیا ہے ہمارے یہاں نہیں اب بتاؤ اس کا وضو کہاں رہا یہ لڑکتا کرے گا نفس کی خاطر گورنر بن جلوی تھے سعودیہ میں یہ موجودہ جو بادشاہ ان کے بھائی تھے فوت ہو گئے جمعے کے خطبے میں علل اعلان اس بات کو کہا کرتے تھے کہ اخلاص امت اللہ کی بڑی رحمت ہے امت کا یہ اخلاص اللہ کی بڑی رحمت ہے اور اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پر رحم فرمائے امت کا بڑا مسئلہ حل کر گئے کیونکہ ان کے نزدیک عورت سے مرد ہوتے وضو کیا ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے اور حاجی کے اندر عورتوں سے بچنا مشکل ہے بڑی کوشش کرتے ہیں وہاں پر ایک گھنٹہ پہلے پون گھنٹہ پہلے عورتوں کو طواف میں روکتے ہیں لیکن اتنی زبانیں اتنے علاقے کی اتنا مانتی نہ اکھے اب وہ طواف میں دھکے لگ رہے ہیں کتنا بچے آدمی ہیں اب طواف میں وضو کیا ہے فرض ہے اور حج کا طواف کیا ہے فرض ہے تو حج ہوگا کسی کا تو یہ وہ مثال دیا کرتے تھے کہ اگر امام اعظم کا یہ مسئلہ سامنے نہ ہوتا اختلاف کا ہے تو ہمارے لیے کسی کا بھی حاجت نہ ہوتا یہ اللہ کا رحم ہے تو یہ علماء کا کام اب یہ کر رہا تھا کہ ہم ایک عالم متعین کریں اسی سے پوچھیں اور اپنے سارے مسائل پوچھیں ہمیں جواب ملے گا تو اس ان مجالس سے اپنے دل کے اندر جو ہے اس قوت کا حاصل کرنا ہے جو ہمیں اس پر ابھارے کہ ہم نے کرنا امر شریعت پر ہے اپنی نفس کی چاہت کو پورا نہیں کرنا اپنی خواہشات کو شریعت کی لگام دینی ہے اور شریعت کو کس سے پوچھنا ہے شریعت کے جاننے والوں سے جو باہر ہوں جو متقی ہوں اس سے انشاءاللہ ہماری اندر میں دین کے چلنے کی استعداد بڑھے گی اور چلنا آسان ہوگا. اس کو سامنے رکھ کر اگر ذکر کریں گے تو انشاءاللہ اندر میں قوت بڑھے گی اور نفس کے ہیلوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. یہ نفس کے ہیلے ہیں, کیا کرے جی, اخلاص ہے اتنا جی, ٹھیک ہے, کیا کریں جی, ماحول ایسا ہے, کیا کریں جی, یہ سب نفس کے ہیلے ہیں. لیکن اندر میں ایمانی قوت جب آتی ہے, یہ لینی ہے قوت اس مجالس سے, ذکر سے, تعلق سے, کہ جو ہمیں پھر ڈالے کس پر ڈالے, شریعت پر ڈالے. اور شریعت پر ڈالنے کے لیے جو جاننے والے ہیں ان سے سیکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں ذکر قلبی کی مشق ہے, ذکر خفی کی ہے, دل کے اندر چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا, جس کا مستقل حکم ہے. تو اس حکم کی تعمیل کے اندر جس میں سمایا گیا ہے کہ اپنے رب کو اپنے جی میں یاد, دل کے اندر جو ہے تو دل میں اللہ کو یاد کریں اور اس کے نام کے ساتھ, یعنی اس میں رات کے ساتھ جو ہے یہ تصور کا ذکر اللہ نے شارٹ کٹ سا ذکر ہمیں عطا فرما دیا ہے. اس زمانے کی مشغولیت کے اعتبار سے ہمارے ہاں لمبے چوڑے لاکھوں کے وظیفے نہیں ہیں. ذکر اس میں رات, ذکر سلمی, دل کے اندر اس میں رات کو بسا لیں. تبارک کا جو بڑا متبرک نام ہے, اور اس نام کو دل میں بسانے سے مقصود کیا ہے کہ نام والے کا دھیان خیال کا نام لے رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں اس کا دھیان خیال رہنے لگے, جو تنہائی کے اندر بھی ہمیں حرام کاموں سے روکتے ہیں, جو ہمیں اس کی ہر اطاعت پر ڈالے, اس کی ہر نافرمانی سے روکتے. تو تصور کر کے دل پر لکھ لیں لفظ اللہ, کچھ نماز روح کے ساتھ, اور تصور سے دل کے اندر تکرار اللہ 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 اللہ, اور اللہ سے مانگے جس سے مقصود ہے دل میں پاکیزگی اور قوت, اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر مشق کرتے ہیں.
پوری محبت عطا فرما, اور جس طرح تو چاہتا ہے اس طرح ساری بات اپنی پرفیکٹ کے دین پر عمل کرنے والا بنا اور اللہ تیرے بیچ تک اللہ نے ایسی حکمت عطا فرما کہ تیرے بیچ تک قانون کی سبا کرنے والے بن جائیں اور زندگی کے ہر ہر شعبے میں تیرے بیچ تک اللہ قانون کی سبا کرنے والے بچوں کی زندگی کا شکر عطا فرما اور اس کے ساتھ ہی سیدھا عطا فرما اے اللہ جن گناہوں کی نسبت سے شکر ہم پر اور پوری امت کے مسلموں پر یہ خطرناک اور خطرناک اور بھیانک قسم کے حالات آ رہے ہمیں پوری امت کے مسلموں کو گناہوں کی پہچان کرا دے اور گناہوں کے سچی پر کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور توبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور توبہ کو قبول فرما دے اللہ ہمیں پوری امت کے مسلموں کو معاف فرما دے اللہ ہمیں پوری امت کے مسلموں کو معاف فرما دے اللہ ہمیں پوری امت کے مسلموں کو معاف فرما دے اے اللہ موت کے پہلے پہلے ہماری قانون اصلاح فرما دے ہمارا ظاہر بھی شریعت مطالعہ کے مطابق ہونا ہمارا باقی بھی شریعت مطالعہ مطابق ہونا ہمارے باقی کو ظاہر سے زیادہ شاندار ہوا اللہ جتنی خیریں تیرے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کو استعمال کی زندگی عطا فرما اور جن شرور سے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مانگی پوری کرنا عطا فرما جن دوستوں بھائیوں بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا مطلب ہے اور حاضرین مجلس کی جائے تیری تمناؤں کو پورا فرما اور صلی اللہ